لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين سيما للإمام المنتظر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. آج رات کی یہ مجلس وفات کی رات ہے، اس لیے غم کا بیان بھی تھوڑا زیادہ ہوگا، پھر تابوت بھی ہے، مجلس کے بعد پھر میت بھی ہے، اور آج جو مجمع آیا ہے یہ وفات اور تابوت کی وجہ سے آیا، شاید نیکسٹ ویک میں کل سے یہ لوگ نہ آ سکیں، تو میں مجلس کو ذرا مختصر بھی رکھوں گا، اور جو اصل میرا سبجیکٹ یا ٹاپک ہے اس پر بھی بات کل سے شروع ہوگی. آج بھی جو مجلس ہے وہ اسی سبجیکٹ پر ہے، لیکن ڈائریکٹ میں اپنے سبجیکٹ کا نہ نام لے رہا ہوں نہ اس پر بات کر رہا ہوں. تابوت ہونے کی وجہ سے مجلس میں غم کے بیان کے بعد دعا کا موقع نہیں ہوگا، تو وہ دعا ہم شروع مجلس میں کر لیتے ہیں کہ پروردگارہ، آقا حسین کو ان کی سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے آنے والے یہ مومنین اور مومنات، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان، شیعان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو یا بحرین یا سعودی عرب یا یمن یا عراق یا پاکستان یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ، خداوندہ ان تمام صاحبان ایمان کے لیے مشکلات کے زمانے کو ختم فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. صف عزا پر حاجت دل میں رہ کے بیٹھنے والوں کی تمام حاجتوں کو بحق سکینہ اور بحق ابی الفضل العباس فوراً قبول فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن مرحوم کی آج میت ہوئی ہے، ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. بیماروں کو، اور خاص طور پر ایک بیمار کے لیے دعا آئی ہے کہ خاص دعا کی جائے، خداوندہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. چونکہ ذرا سا ایصال ثواب کا بھی آج کی اس مجلس میں پہلو نکلتا ہے، اس لیے میں نے آیت بھی وہ تلاوت کی ہے اور مجلس کے شروع میں اسی ایصال ثواب کے حوالے سے ایک دو مختصر باتیں بیان کرنا. یہ آیت قرآن کریم کے سورہ نمبر 18، سورہ کہف کی آیت. سورہ کہف کے لیے دو چھوٹی باتیں سن لیجئے، ذرا میں تفصیل میں گیا تو آج کی مجلس اسی سورہ کہف کے بیان پہ ہو جائے گی. صرف دو چھوٹی باتیں. نمبر ایک، آخری زمانے میں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے وہ ہے اپنے آپ کو دجال سے بچانا. ये याद रखिएगा कि 1,24,000 जो नबी आए और फिर जो 13 मासूमीन गुजरे, उनके जमाने में जो मोमिन थे उनके लिए दज्जाल मसाला नहीं था। दज्जाल तो खास अल्लाह ने पैदा किया है, क्रिएट किया है आखिरी जमाने वालों के लिए। ठीक है, रिवायत मुझे याद है, मैंने ही बार बार पढ़ी कि 40 या 70 दज्जाल आएंगे, लेकिन जो असल दज्जाल है, इन सब का चीफ, इन सब का सरदार, वो ना आदम, ना नूह, ना इब्राहिम, ना मूसा, ना ईसा, ना इमाम अली, ना छठे इमाम, उनमें से किसी दौर के मोमिन का वो प्रॉब्लम नहीं। शैतान आदम से लेकर कयामत तक हर दौर के मोमिन का मसाला, दज्जाल नहीं। दज्जाल खास आखिरी जमाने के मोमिन के लिए। अजब, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये आखिरी जमाना है, तो जब इमाम आ जाएंगे तो पता चलेगा कि उनसे पहले का जमाना आखिरी जमाना था। ये जो आप फेसबुक पर या ईमेल पे या मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग की साइट पर, तो आजकल तो नंबर वन पे व्हाट्सएप हो गया, ये जो इस किस्म की बातें सुनते रहते हैं कि फला बादशाह मारा गया, अब्दुल्ला गया, तो ये हो गया, सो वो हो गया, इनमें से कोई बात भी ऑथेंटिक नहीं। किंग अब्दुल्ला की मौत तो शिया हदीस है भी नहीं। देखिए, एक तो होता है कि शिया हदीस हो तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करें कि ऑथेंटिक है कि वीक है कि फेक है। और आगे की मजालिस में यह बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से यंगस्टर झूठी और खोटी हदीस को और वीक हदीस को एक ही समझ रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज हैं, मगर वो हदीस तो है ही नहीं हमारे पास जिसकी वजह से बहुत से लोग समझ रहे थे कि इधर किंग अब्दुल्ला का जनाजा जा रहा है तो उधर से इमाम आ रहे होंगे। तो ये सारी बातें गलत। आखिरी जमाना कौन सा है ये पता चलेगा इमाम के आने के बाद। लेकिन बहुत सारी साइंस से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, खाली हमारा अजम्पशन या गेस है कि शायद यही आखिरी जमाना है तो दज्जाल। अच्छा, अब दज्जाल से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी हदीसें हैं हमारे पास, मगर कुरान के 114 सूरों में सिर्फ एक सूरा ऐसा है जिसे दज्जाल के लिए बताया गया। बेटियों की शादी नहीं होती, इसके लिए कुरान की बहुत आयतें। रिस्क का प्रॉब्लम है, कारोबार में बरकत चाहिए, सूरह वाकया मशहूर तो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुरान में बहुत आयतें। किसी की औलाद नहीं होती है, उसके लिए भी कुरान में बहुत आयतें। सेहत के लिए, बीमारी के लिए, खाली अम्मन युजीब ही नहीं, और भी बहुत सारी आयतें। मगर दज्जाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, भाई सेहत नहीं मिली मर गए तो मरना तो हर एक को है, औलाद नहीं मिली बगैर औलाद दुनिया से चले गए तो सैकड़ों लोग इससे पहले चले गए हैं, ना उनके स्टेटस में कमी आती है ना उनको जन्नत में कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर दज्जाल से नहीं बच सके तो दज्जाल तो ईमान ले जाएगा, अगर मरते वक्त काफिर मरे तो पूरी जिंदगी की मेहनत जाय हो गई। तो जितनी दुआएं आप करते हैं अगर वो पूरी न हो तो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, जिंदगी जरा हार्ड हो जाती है, मुसीबत लगती है, लेकिन कम से कम हमारी आखिरत तो जन्नत महफूज है। दज्जाल वो है कि अगर वो हम पर अटैक कर गया तो अब ये दज्जाल इतना इंपॉर्टेंट मसला, पूरे कुरान में दज्जाल से बचने के लिए सिर्फ एक अमल, और वो ये है कि सूरह कहफ एक रिवायत, और एक रिवायत यह है कि पूरा नहीं, उसकी लास्ट 10 आयतें आदमी हर शब जुमा या हर शब हफ्ता तिलावत करे। जुहूर इमाम आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे, या जुमे को है या शनिचर को है, शनिचर की रिवायत भी बहुत स्ट्रांग है। खैर, तो खुलासा यह है कि यह तो सूरह कहफ की पहली खासियत, सबसे पहला सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, वहां से लेकर सूरह फलक और सूरह नास तक, 114 سوروں میں سورہ کہف اونلی سورہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا. اور اس سورہ کی دوسری خاصیت یہ کہ بازار کوفہ یا بازار شام میں آقا حسین نے نوک نیزہ پر کٹا ہوا سر ہے تلاوت قرآن کی, تو قرآن کیا پڑھا؟ سورہ کہف, پورا سورہ نہیں, پہلی پانچ آیت, لیکن جتنے بھی قرآن کے فیمس سورے ہیں. بھائی قرآن کا نام لیں تو سورہ فاتحہ ذہن میں آتا, سورہ یاسین ذہن میں آتا, سورہ رحمان ذہن میں آتا, کاروبار کرنے والوں کے لیے سورہ واقعہ ذہن میں آتا, یہ فیمس سورے. یہ نہیں, آقا حسین نے سورہ کہف تلاوت کی. ماہ مبارک رمضان میں میں 2 سال آپ کی خدمت کر کے گیا, تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں نے بتائی, مگر اس وقت سورہ کہف کی تفسیر بھی نہیں ہے اور انٹروڈکشن بھی نہیں, صرف یہ بتانا ہے کہ اس سورہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. المال والبنون, دیکھو تمہارا مال اور تمہارے بیٹے, اولاد نہیں, چلڈرن نہیں, اونلی سنز, بیٹے, زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی بڑی زینت. آدمی کے پاس مال ہے, بہت اچھی گاڑی خرید سکتا, حالات کے تحت نہ خریدے دوسری بات ہے, من ہر ایک کا چاہتا. آدمی کے پاس مال ہے تو بہت اچھا اور شاندار مکان, یہاں سے باہر نکلیے تو دبئی میں بھی آپ ہی لوگ ہیں اور کینیڈا میں بھی آپ ہی لوگ ہیں اور امریکہ میں بھی آپ ہی لوگ ہیں اور انگلینڈ میں بھی آپ ہی لوگ ہیں. جس کی جیب میں ذرا سے ڈالر اور پاؤنڈ ہے, دنیا کی زینت, گاڑی بھی اچھی, مکان بھی اچھا. اور خواتین, ابھی میں کچھ سن رہا تھا, گجراتی تو مجھے آتی نہیں ہے, تو کچھ پرس ورس کی بات تھی, ایک سے ایک برانڈیڈ پرس, مال ہوگا تو خریدا جائے گا. زیورات ایام اعظم میں مجالس میں آنے کے لیے اسپیشل ڈیزائنر کے بنے ہوئے برانڈیڈ کپڑے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے. وہ اسلام جو بھی کہتا رہے, اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں فروٹ لے کر آئے اور تمہارے پڑوس میں, نیبرس میں کوئی غریب رہتا ہے تو اول تو اس کو شیئر کراؤ, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھل کھانے کے بعد جو اس کو, پتا نہیں گجراتی میں کیا کہیں گے, جو چھلکا ہوگا وہ گھر کے باہر نہ پھینکنا, ایسا نہ ہو نیبر کی نگاہ پڑ جائے اور اس کو دکھ اور تکلیف ہو. یہ اپنے بچے کے لیے اورنجز لایا, یہ اپنے بچے کے لیے ایپل لایا, یہ اپنے بچے کے لیے بنانا لایا, میں نہیں لا سکتا, اتنا اس کے دل میں دکھ آ گیا تو شو آف نہ کرو. اب ہماری خواتین کے لباس, ہماری خواتین کے برانڈیڈ پرس, ہمارے مردوں کے برانڈیڈ گھڑیاں اور سن گلاسز, بات بہت بڑھ جائے گی. مولا کا 19 رمضان کا جملہ, 2 جملے ہیں, ایک جملہ ہر مومن یاد رکھتا کہ علی نے کہا تھا فستو بے رب الکعبہ, مگر اس سے پہلے یہ بھی تو کہا تھا کہ امت دنیا فإن فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. دنیا کتنی عجیب جگہ ہے, حرام کھاؤ تو اللہ کی پنشمنٹ اور سزا ہے اور حلال استعمال کرو تو اتنا لمبا حساب کتاب دینا, یہ ہر ایک بھول جاتا. تو خیر بات کہیں اور جا رہی ہے, لیکن آیت ہی کا ترجمہ, المال والبنون, اسی طرح بیٹے آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں زینت ہے. مولانا یہ میرے 4 بیٹے ہیں, دیکھیں یہ ڈاکٹر ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور یہ جو ہے مثلا انجینئر ہے. جتنا بیٹا ترقی کرتا ہے باپ فخر کے ساتھ پیش کرتا, مگر قرآن میسج یہ دے رہا ہے کہ ایک دن تمہیں قبر میں جانا, اور ایک دن تمہیں قیامت کے میدان میں آنا, اور ایک دن تمہیں پل صراط سے گزرنا. یہاں پر نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. یہ دنیا کی زندگی کی تو زینت ہیں, ہر ایک سے ان کا انٹروڈکشن کرا سکتے ہو. اور آدمی, بیٹے اگر اچھے نکل گئے تو بڑا فخر کرتا ہے, مگر دنیا پر ایک عجیب لفظ اس کے بعد قرآن نے استعمال کیا. مگر میں یہاں رک کر, ایثار ثواب کی مجلس بھی ہے اور تھوڑا میری زبان پہ قبر و قیامت کا ذکر آ جائے تو ایک بات میں بیچ میں آ گئی تو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں کراچی کے ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا، رضویہ کالونی یا رضویہ سوسائٹی، ٹائم نہیں ہے کہ میں فضول آپ کا ٹائم ویسٹ کروں. اس زمانے میں کراچی میں میت کے صرف دو غسل خانے تھے، اور کراچی کا پاپولیشن 2 ملین سے زیادہ شیعہ ہیں، تو وہاں میتیں روزانہ آتی تھیں. تو ایک جگہ میں رہتا تھا، ایک کھاردر کا غسل خانہ تھا، ایک رضویہ کا، اور یوزولی میت نماز ظہر کے بعد اٹھائی جاتی ہے تاکہ بفور مغرب اس کا بریل ہو جائے. پاکستان کا لا یہ ہے کہ آفٹر مغرب وہ پرمیشن نہیں دیتے. خیر، تو روزانہ جب ہم لوگ ظہرین کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے، اس وقت میت آخری سٹیجز پہ ہوتی تھی، غسل ہو گیا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے یا کفن کا پریپریشن، اور روزانہ مومنوں میں جھگڑا ہوتا ہے. وائے؟ بہت چھوٹی سی بات پر. اور وہ یہ ہے، ایک شہادت نامہ میت کے کفن میں رکھا جاتا. اب زیارت پہ اتنے سارے مومنین جا رہے ہیں، اور کوئی گفٹ لائیں کہ نہ لائیں، کفن ضرور لے کے آئیں گے. اور اب تو یہ مسئلہ فیمس ہو گیا، ورنہ پہلے یہ کفن لانا بھی ایک پرابلم تھا. ایک سال کے بعد کفن کا خمس واجب ہو جاتا ہے، وہ آدمی پے نہیں کرتا. تو دارالسلام کے لوکن کفن کا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا، اس کفن سے جو کربلا سے آیا خمس نہیں دیا تو اس کا یوز کرنا حرام ہو جاتا. اب وہ تو اتنی ساری باتیں میں شروع کر دوں گا تو مجلس 2 گھنٹے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. بہت مختصر بات، تو آج کل جو کفن آپ کربلا سے لاتے ہیں اس کی 2 کیٹیگری یا 2 ویرائٹیز ہیں. ایک فل کفن ہوتا ہے، اس میں آپ کو شہادت نامہ ملے گا، اور ایک بہت ہی واجب والا چھوٹا کفن. تو شہادت نامہ کفن کا ایک واجب تو نہیں، سنت پارٹ. 40 مومنین کا وٹنس لو، 40 مومنین کا وٹنس عذاب قبر دور کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ. حضرت داؤد کے واقعے میں بھی یہی ہے، اور نماز ویشے 40 لوگ پڑھیں، یہ جو بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے وہ بھی اسی لیے. لیکن میں یہ سارے سینسیٹیو موضوعات کو ٹچ نہیں کرتا، سینسیٹیو ان دا سینس کہ کم ٹائم میں مسئلہ بتائیں گے تو مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اب شہادت نامے میں، شہادت نامہ، شہادت عربی میں کہتے ہیں، گواہی، وٹنس، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ایک آپ وٹنس بنتے ہیں مرنے والے کے لیے، اور وہ سب عربی میں لکھا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرنے والا خیر پر. خیر، پرابلم وہاں آتا ہے کہ مرنے والے کو ہم جانتے ہیں. اب میت پہ تو ریلیٹیوز اور فرینڈز ہی زیادہ آتے ہیں. اب جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ میت کے وارث شہادت نامہ لے کے ایک ایک مومن کے پاس جاتے ہیں. یہاں کا سسٹم ڈیفرنٹ اور جدا ہے، مجھے معلوم ہے، میں تو ایک لفظ کو واضح کر رہا ہوں. شہادت نامے میں وٹنس ہوتا، 40 مومنین سائن کریں کہ وی ویئر وٹنس، ہم گواہی دیتے ہیں. اب وہ لے کے جاتے ہیں فیملی ممبرز کے پاس بھی اور فرینڈز کے پاس بھی، وہ کہتے ہیں ہم کیسے سائن کریں، یہ تو اللہ کی بات ہو گئی، آخرت کی. اس پہ لکھا ہے کہ مرنے والا خیر پر ہے، خیر. تو ہمیں تو پتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ہمارا اپنا فیملی ممبر، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ عورت حجاب نہیں کرتی، ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ شراب پیتا، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ بیاج یعنی سود کا کام کرتا، ہمیں تو پتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی پہ ظلم کر کے اس کا حق کھا لیا. اب ڈفرنٹ کیسز، ہم کیسے سائن کر دیں؟ لوگوں کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ کے سامنے کہ ہم گواہی دیتے ہیں خیر. کچھ لوگوں کو یہی کنفیوژن نماز جنازہ میں ہے، مولانا ہم کیسے شرابی کی نماز جنازہ پڑھیں، ہم کیسے بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھیں. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک خیرا وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے خدا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا خیر پر ہے، شرابی کی گواہی کیسے دیں، بے نمازی کی گواہی کیسے دیں؟ اب یہ ایک پرابلم روزانہ کراچی میں غسل خانے کے باہر پیش آتا تھا. دیکھیں دارالسلام کا ماحول الگ، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کراچی میں ایسا نہیں ہے، میت آئی تو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ہم ان کو جانتے بھی نہیں. تب پھر علماء دین کو سمجھانا پڑا کہ آپ سے گواہی کون لے رہا ہے مرنے والے کے کیریکٹر کے لیے، آپ ہے کیا کہ اس کے کیریکٹر کے بارے میں گواہی دیں گے؟ خود کیا ہے، مرنے والے کے کیریکٹر کے بارے میں گواہی نہیں دی جا رہی، خیر کے بارے میں گواہی دینا. خیر کیا ہے؟ خیر ہے ولایت علی اور اولاد علی. خیر ولایت علی. مرنے والا اگر شیعہ مرا، شرابی ہو، بے نمازی ہو، گناہگار ہو، جو بھی ہو، اس کی گواہی آج سے نہیں لی جا رہی ہے. نماز جنازہ میں بھی آپ کہتے ہیں اللہم الا انا لا نعلم منہ او منہا الا خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ولایت علی کا ماننے والا تھا. شہادت نامے میں بھی آپ یہ گواہی دیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے خیر. عربی زبان میں سپرلیٹیو ڈگری ہے، بیسٹ. خیر کے معنی گڈ نہیں ہے، اچھا نہیں، بیسٹ، سب سے اچھا عمل وہ ولایت علی ہے. یہ گواہی دینا پڑتی ہے. اور شہادت نامہ قبر میں بہت کام آتا. آپ کے یہاں تو پورا ایک سیٹ کفن تیار ہوتا ہے جس میں ہر چیز موجود، لیکن میں نے صرف اس لیے کہا کہ بعض لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اس پہ لکھنے میں، اور یہ سمجھانا تھا کہ قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی نیکی یہ ولایت علی اور اولاد علی. اور اس میں مجھے مزید کچھ باتیں کرنا، ایک چھوٹی سی بات آج بھی کہہ دوں، خالی ڈکشنری کی مدد سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. آج کل بہت سارے یوتھ اور ینگسٹر ہیں کہ جی وہ ہم ٹرانسلیشن پڑھ کے اسلام سمجھ لیں گے. لفظ خیر کا ٹرانسلیشن کسی بھی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے وہ کیا ہے، اور امام کی حدیث سنیے تو وہ کیا. یہ ٹرانسلیشن پر آج کل بہت زیادہ زور ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر اونلی فار اے انڈرسٹینڈنگ، ایک آپ کو آؤٹ لائن اسلام کی سمجھنا ہے تو ٹھیک، لیکن ٹرانسلیشن کا مقصد اگر اسلام میں سے مرجے کو نکالنا ہے کہ پھر ضرورت کیا ہے مرجے کی، تو یہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہے. مگر آج نہیں، بعد میں آئے گا. ابھی قرآن نے کہا قبر کی بات، قیامت کی بات، آخرت کی بات، اور دنیا کی بھی بات، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور اس سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھنا. کوئی پیسے والا ہوتا جو خدیجہ طاہرہ اپنی ماں کی سنت پہ عمل کر کے اپنی دولت کو اس طرح راہ خدا میں دیتا، مگر وہاں بھی مولا کی ایک حدیث ہے، میں نے آج تک کوئی پیسے والا نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق مارا ہوتا. تو پیسہ آنا بھی حلال طریقے سے چاہیے، جانا بھی قبر میں اپنے بینیفٹ کے لیے، ایسے بہت کم لوگ. لیکن یہ چھوڑ دیجئے، یہ آپ اتنے علماء سے سنتے رہتے ہیں. کہا زیادہ دولت کے بارے میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہ کرنا. ول بنون اور اولاد، پھر کس سے ایکسپیکٹیشن ہو؟ پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ پھر کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ ول باقیات الصالحات، یہ لفظ عربی کا ہے، قرآن کا ہے. آج کی مجلس میں اس کو اسی طرح سنی، کہا وہ باقی رہنے والی نیکی، ول باقیات باقی رہنے والی چیز، الصالحات جو نیک ہے. ایسے کم بخت بھی دنیا میں ہوتے کہ اپنے گھر کے اندر میوزک کے کیسٹ رکھ کے جاتے، وہ مر گئے. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی کے وارثوں سارے میوزک کیسٹ کہیں رکھ کے جلا دیے ہوں، باپ چلا گیا کیسٹ گھر میں ہے، یہ بھی باقی رہ گئے. لیکن یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ باقی رہ گیا. ارے میوزک کیسٹ چھوڑیے، خود مکان حرام کا بنا ہوا. تو اب قرآن نے کہا اب تمہارے پاس جو باقی رہے گی اور صالحات اور اچھی چیزوں کی نیک، خیر و نندا ربے کا ثوابن و خیر و عملا، جو تمہارے بعد نیکی کا باقی رہنے والا کام اسی کا ثواب بھی زیادہ ہے، اسی سے امید بھی زیادہ. کوئی اگر ایکسپیکٹیشن ہے کہ قبر میں کام آئے تو بیٹے نہیں آئیں گے. کہیں کہیں اشاد و کل معدوم یا ان نادر و کل معدوم 0.001% کو تو سمجھیے ہی نہیں، کہا بیٹے اور مال نہیں، باقی رہنے والی نیک چیز. وہ ثواب بھی تمہیں زیادہ ملے گا، ایکسپیکٹیشن یا امید بھی اسی سے کہ وہی تمہارے کام آئے. اب وہ کیا، بہت ساری روایتیں جو آپ صدقہ جاریہ کے لیے سنتے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا. ایک ہمارے پاس بہت ہی اسٹرانگ اور اتھینٹک حدیث کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں یہ تمہاری بیٹیاں. وہ صدقہ جاریہ ہے نا کہ مال اور قرآن اور کنواں اور پانی کا انتظام. امام فرماتے ہیں صحیح معنوں میں قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، امید بھی اس سے ہے کہ وہی تمہارے کام آئے گی، وہ تمہاری بیٹیاں. مال کام نہیں آیا، بیٹے کام نہیں آئے، وہ تو اپنی بیوی کی خدمت میں لگے، ان کے پاس کہاں ٹائم کے باپ اور ماں پر اٹینشن دے. یہ بیٹیاں. اور آپ کا اور ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی ہے، ایسی بیٹیاں بھی میں نے دیکھی کہ ان کی سسرال ان پہ ظلم کر رہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظالم صرف یزید تھا، اس پہ لعنت بھیجو تو انف ہے، چھوٹے یزید تو تم بھی ہو. اور یہ کتنے بڑے مرجے کا جملہ ہے آغائے عبد الکریم الحائری مؤسس حوضہ علمیہ قم، جو قم کا حوضہ ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیس دین 100 ایئرز عبد الکریم حائری نے بنایا. ان کے شاگرد ہیں امام خمینی، ان کے شاگرد ہیں آیت اللہ عراقی، ان کے شاگرد ہیں آغائے گل پائے گانی، ان کے شاگرد ہیں آغائے مرشی، بڑے بڑے مراجے. ان کا یہ جملہ، چھوٹے یزید تو تم بھی ہو، چھوٹے شمر تو تم بھی ہو. لیکن یہ موضوع بعد میں آتا رہے گا، آج نہیں. سسرال کا ظلم ہے، پھر بھی باپ اور ماں کی خدمت کر رہی، پریشر ہے کہ ان سے ملنا بھی نہیں، وہ چھپ چھپ کے ماں اور باپ کی خدمت کر رہی. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، باقی رہنے والی نیکی، جو ثواب بھی تمہیں دلوائے امید بھی ہو. اتنا خیال ہوتا ہے بیٹیوں کو کہ میں 40 سال سے زیادہ ہو گئے ممبر سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن میری سب سے پہلی اسپیچ مجلس نہیں تھی، درس نہیں تھا، مسائل فقہ کا بیان تھا. اور یہ میرا ابھی بھی جتنے شوق سے جتنا مسائل فقہ کو میں بیان کرتا ہوں، اور کوئی چیز آپ میری اسپیشلٹی نہ سمجھیں. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ امام زمانہ پہ پڑھتے ہیں کچھ پڑھیے، آپ عذاب قبر پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں پڑھیے، آپ ہسٹری پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں آج بھی اگر کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں مسائل، تو 40 سال سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے سوال کا جواب دیا. مگر ایک سوال بہت زیادہ میرے پاس عجیب آتا ہے، عجیب تو نہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب. اب اس میں ذرا سا علماء میں اختلاف ہے، بعض مراجع کہتے ہیں باپ کی ساری قضا نمازیں، آغائے خوئی کی یہی احتیاط واجب تھی. بعض مراجع کہتے ہیں نہیں، صرف وہ نماز جو باپ نے مجبوری میں چھوڑی، جو جان بوجھ کے اس نے چھوڑی وہ تھوڑی بڑے بیٹے پہ واجب ہوں. باپ تو بڑے ٹھاٹ سے نمازیں قضا کرے گا کہ مجھے کون سا پڑھنا ہے، میرا بیٹا پڑھے گا. آغائے سیستانی کا یہ فتوا. لیکن بہرحال باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب، لیکن سب سے زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ نہیں عورتیں، مولانا اور اگر بیٹی پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے جن پر واجب نہیں؟ ہم واجبات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ قضا نماز سے ہٹ کر بھی. اور جو چیز واجب نہیں ہے تڑپتی ہیں بیٹیاں. اچھا، وہاں پہ مسئلے میں ایک ہے کہ بات پرانے مراجع نے کہا ماں کی بھی قضا نماز، لیکن وہ بھی بڑے بیٹے پر ہی ہے، بیٹیوں پر نہ باپ کی قضا نماز آتی ہے نہ ماں کی. لیکن تڑپ رہی، آ کے سوال کرتی ہیں، مولانا ہمارا باپ مرا، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، خالی بیٹیاں، اب تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا ہے لیکن بڑا بیٹا جو ہے وہ تو بڑا ہی لاپرواہ، اپنی نماز نہیں پڑھتا، باپ کی کہاں سے پڑھے گا، ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قضا نماز مرحوم ہر مومن پڑھ سکتا، بیٹی کو جو چھوڑے ایک بالکل ہی اجنبی سٹرینجر جو جانتا بھی نہیں مرنے والے, اس نے کہا چلو اس کے لیے فجر کی دو رکعت قضا پڑھ لیتا ہوں. رضا ہر ایک کو ہے, واجب کی بات ہے. گناہگار بڑا بیٹا نہیں پڑے گا, اس کو گناہ ملے گا. قیامت کے دن کہے گا خدا بندہ میری ایج ہے 50 اور میرے نامہ اعمال میں لکھا ہے 60 ایئر کے قضا نماز کی سزا دو, یہ ایکسٹرا 10 سال کہاں سے آ گئے؟ کہ تمہاری باپ کی نماز. ایکول اسٹیٹس ہے. آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا, ہماری اپنی بھی فجر قضا ہے, باپ کی بھی قضا, پہلے اپنی پڑھے پہلے باپ کی پڑھے. کہا دونوں کا اسٹیٹس بالکل ایکول, یہ بھی واجب وہ بھی واجب. لیکن تڑپ کون رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹی, پریشان کون ہو رہی ہے بیٹی؟ پھر مسئلہ بتاتے ہیں کہ ہاں پڑھنے کو بیٹیاں بھی پڑھ سکتی, اور جتنی نمازیں پڑھیں گی اتنا بڑے بیٹے پر سے ذمہ داری کم ہو جائے گی, واجب نہیں آپ کے اوپر. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے اوپر نماز واجب نہیں وہ تو تڑپا جا رہا, اور جس پر نماز واجب ہے وہ 50% سے زیادہ. اچھا اب یہ جملہ کہیں اور میں مجلس پڑھتا تو ذرا ڈیٹیل میں جاتا, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, کہ بڑے بیٹے پر واجب مینس چاہے خود پڑھے چاہے کسی صحیح آدمی سے پڑھوائے, لیکن بہرحال ذمہ داری اس پر. بیٹی کیوں تڑپ رہی, کیوں بیٹی کا دل چاہ رہا کہ یہ 10 سال کی قضا نمازیں پڑھے؟ صرف اس لیے کہ باپ کو یا ماں کو قبر میں عذاب نہ ملے. بڑا بیٹا کیوں پریشان نہیں, وہ عذاب کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ بیٹی صرف اس لیے پریشان ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے نہیں پڑھی یا کوئی بڑا بیٹا ہے ہی نہیں تو ایسے محروم کی قضا نماز کسی پہ واجب نہیں. لیکن نماز چھوڑنے کا عذاب تو ہے نا, اور سخت ترین اور بدترین عذاب بے نمازی کا ہے. وہ اس عذاب کے بارے میں پریشان ہو رہی ہے. یہی قرآن نے کہا خیر و اندر ربے کا ثوابن و خیر و عملہ. امید زیادہ بیٹی سے ہی کرنا, وہی تمہارے کام تو ثواب بھی اس کا. چار بیٹیاں پالیں اس کا ثواب, بیٹا پالیں اس کا ثواب. حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, ٹائم کم ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک تو ثواب زیادہ, یہ روایت کا جملہ, جب کبھی اپنے گھر میں گفٹ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو, بیٹی کو دینے کا ثواب زیادہ ہے. آدمی اگر دو نیکی کے کام کرے تو پہلے وہ کرتا ہے جس میں زیادہ ثواب ہے, پھر وہ کرتا ہے جس میں ذرا کم ثواب ہے. آپ مثلاً فجر سے پہلے اٹھے, نماز شب کا بھی وقت ہے, اور کوئی اور سنت نماز کا بھی, پہلے نماز شب پڑھ لیں, اس کا ثواب زیادہ ہے. تو بیٹی کو گفٹ لا کے دینے کا ثواب بھی بیٹوں سے زیادہ. اور جو باقی حدیثیں ہیں وہ تو چھوڑیے, ٹائم نہیں. اور یہیں پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے, اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا, کل کی مجلس پرسوں کی مجلس میں ایکسپلین کر دوں گا. اور وہ یہ کہ واقعا یہ ہمارے اور آپ ہی کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اہل بیت کے یہاں بھی جا کے دیکھیے, جو ان کی بیٹیوں نے جہاد کیا ہر باپ کی امید کو پورا کیا. جہاں کوئی معصوم بیٹا ہے اس کی تو بات کرنا ہی غلط ہے. معصوم بیٹے نہیں, باقی جو بیٹے ہیں, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی, سم ٹائمز ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ بیٹی نے اپنے باپ کے لیے زیادہ خدمت کی کہ بیٹے نے. امام کو اپنے لیے تو خدمت چاہیے نہیں, امام کو تو دین کے لیے چاہیے. اب بتائیے, کربلا کے حوالے سے سب سے پہلا نام جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ زینب کبریٰ کا آئے گا. معصوم کو نکال دیں, علی کی بیٹی. اگرچہ زینب کے وہ معنی نہیں ہیں جو ہمارے یہاں پڑھ دیے جاتے, میں بھی پڑھ دیتا ہوں, زینب ایسا نہیں ہے, لیکن واقعا زینب باپ کی زینت بنی. کس حوالے سے؟ جہاد کربلا کے حوالے سے. اور حسین کی بیٹیوں کو دیکھ لیجیے, کس طرح سے اپنے بابا کے مشن کو حسین کی بیٹیوں نے پورا کیا. اگر علی کی بیٹی زینب نہ ہوتی, اگر حسین کی بیٹی سکینہ نہ ہوتی, سکینہ کے نام میں اختلاف ہوگا, بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ایک بچی ہے زندان شام میں وفات پا گئی. دونوں علی اور حسین امام معصوم ہیں. اب یہاں پہ بڑی مشکل ہے کہ جب میں بیٹیوں کی فضیلت بتا رہا ہوں تو علی اور حسین کے بیٹوں کی کہیں توہین نہ ہو جائے معاذ اللہ، وہ بھی اپنی جگہ، مگر بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹیوں نے جیسا جہاد کیا وہ کہیں کم نظر نہیں آئے گا۔ چلیں میں یہ جملہ نہیں کہتا کہ عباس علی کا بیٹا ہے، زینب علی کی بیٹی، زینب کا جہاد عباس سے کم نہیں ہے کسی طرح سے۔ علی اکبر بھی حسین کا بیٹا ہے، سکینہ بھی حسین کی بیٹی، سکینہ کا جہاد کسی طرح علی اکبر سے کم نہیں۔ کل محفل عباس میں میں نے ذرا سا تذکرہ اصغر کے جہاد کا کیا تھا، آج مجھے جناب سکینہ کے جہاد کا ذرا ذکر کرنا۔ آئے ذہن میں رکھیے، بیٹیاں ثواب بھی زیادہ ہے اور ان سے امید بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بیٹیوں سے امید ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں گی، دنیا میں ہوں تب بھی بڑھاپے میں، مر گئے ہوں تب بھی بیٹیاں اپنے باپ کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ ایک بار میں نے تین جگہ الگ الگ ایک سروے کیا، تین الگ الگ جگہوں پہ، ایسے ہی کسی کی توہین میری نیت نہیں، شب جمعہ تھی، مجلس کے بعد میں نے ایک سروے کیا، آج کی رات نماز مغفرت والدین کون پڑھ کے آیا، 90% بیٹیاں ملی جنہوں نے مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے والدین کے لیے مغفرت کی نماز پڑھی، اور 10% بیٹے ملے، اکثر کو تو خیال ہی نہ تھا کہ آج شب جمعہ نماز مغفرت والدین بھی پڑھنا۔ تو یہ دونوں امیدیں ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا میں بڑھاپے میں کام آئیں، قبر میں عذاب سے بچائیں، یہ معصوم امام کے لیے تو دونوں چیزیں نہیں، نعوذ باللہ، جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو کہ بچپنا ہو، امام کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، امام مشکل کشا ہوتا ہے سب کا، خالی جوانی میں نہیں بچپنے میں بھی۔ وہ ایک فرشتے کو جب پر واپس ملے تھے تو کیا حسین کی جوانی تھی، بچپنا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، امام اس وقت بھی مشکل کشا ہے، اب بڑھاپے میں بھی مشکل کشا ہے، تو وہ امام کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ اور عذاب قبر، نعوذ باللہ، یہ جملہ کہنا ہی امام کی توہین، جو خود قسیم الجنت والنار۔ تو اب علی اور حسین کی امید کیا ہے بیٹیوں سے کہ میرے مشن کو پورا کریں، اور کس طرح پورا کیے؟ زینب کا جہاد عباس کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا، سکینہ کا جہاد اکبر کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا۔ سکینہ کا جہاد ہے کیا؟ خالی اتنا نہیں ہے کہ رخسار پہ تماچے کھائے اور کمر پہ کوڑے کھائے، خالی اتنا نہیں ہے۔ سکینہ کا اصل جہاد ذرا صاف سمجھیے، کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں، چاہے تھوڑا سا غم کا بیان تھوڑا سا کم ہو جائے۔ دیکھیے کیپیٹل سٹی، عربی میں جسے عاصمہ کہتے ہیں، اردو میں دارالحکومت کہتے ہیں، جو پہلے دارالسلام تھا، آپ سنا ہے کہ کوئی اور شہر، خیر، جو کیپیٹل سٹی ہوتا ہے، یہاں گورنمنٹ کے سارے آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جتنے لوگ شہر کے رہنے والے ہیں نا، اس سے زیادہ مسافر ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام ہے چلا گیا، جانا پڑے گا۔ اچھا پرانا زمانہ، آج تو پھر بھی فون، ای میل، آن لائن، بہت طریقے ہیں اپنے گھر سے نکلے بغیر کام کرانے کے، لیکن پرانے زمانے میں تو کچھ فون تک نہیں تھا، چھوٹا سا کام بھی اگر کوئی گورنمنٹ کا آپ کا اٹک گئے، آپ کو خود جانا پڑے گا۔ ساری منسٹریز کے آفیسز کیپیٹل میں ہوتے ہیں، تو پرانے زمانے میں کیپیٹل میں وہاں کے رہنے والے کم تھے، مسافر زیادہ ہوتے تھے، وہ آتے ہیں 4-5 دن، 1 ہفتہ 10 دن رہے، چلے گئے، دوسرے آ گئے۔ اور پرانا لائف اسٹائل، یہ دو باتیں، ٹائم کم ہے تو آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی کہ مولانا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن بہت اہم۔ دوسری بات، جو مسافر کسی شہر میں نیا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اس کو ٹائم پاس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، لائٹ تھی نہیں اس زمانے میں، تو مغرب عشاء کے بعد پورا شہر بند، نو ایکٹیویٹی، لائٹ ہی نہیں، نہ ہوٹل، نہ ریسٹورانٹ، نہ کیفے، نہ کوئی کولڈ کارنر، نہ کوئی شیشہ ہاؤس، کوئی چیز بھی نہیں، ایون گھر میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ڈش نہیں، کوئی میڈیا نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا یہ مسافر ہے تو دوست بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، भाई आजकल तो यह है कि आपका कोई दोस्त और रिश्तेदार ना हो, आप घर जाके बैठ जाए टीवी आपके सामने, धड़ाधड़ चैनल बदलते रहिए, दो घंटे बात हो जाएंगे, और अगर कुछ दोस्त हैं उनके साथ बैठ गए और टाइम नहीं गुजर रहा, किसी कोल्ड कॉर्नर पर खड़े होकर ठंडी बोतल आपने पी ली। टाइम पास करने के बहुत तरीके होते हैं आजकल, पुराने जमाने में कोई नहीं, तो मुसाफिर बेचारा कहां जाए, वो रात को मगरिब इशा के बाद आ जाता है होटल के या मुसाफिर खाने के कमरे में अपने बिस्तर पे लेट ही जाता है। आदत है अपने शहर की, जहां से आया वहां तो बहरहाल इशा की नमाज के बाद भी दो घंटे ढाई घंटे लोग जागते थे, अपने शहर में तो दोस्त थे रिश्तेदार थे गैदरिंग थी, नींद आ नहीं रही। अब जब नींद भी नहीं आ रही, टाइम पास करने का कोई जरिया भी नहीं है, तो आदमी को अपने घर वाले याद आते हैं, खास तौर पर अपने बच्चे याद आते हैं। मैं तो देख रहा हूं ना, साल कितने साल हो गए, हज के बाद खाना काबा के अंदर हैं और बच्चे याद आ रहे हैं। बहुत ही जालिम और संगदिल होगा जिसे बच्चों से मोहब्बत ना हो, खाना काबा सामने है, इबादत की इतनी बेहतरीन जगह, बच्चे याद आ रहे हैं। नेचुरल बात है, इस्लाम को भी एतराज नहीं है। तभी इमाम ने कहा जैसे ही हज करो फौरन मक्का छोड़ दो, वरना तुम काबे का एहतराम कम कर दो। ये काबे का एहतराम ही तो है ना, कि हमने देखा मोमिन आज गए ही नहीं पूरा दिन हरम, क्यों नहीं गए आज काबा, कहा नहीं आज अपना बच्चा बहुत याद आ रहा है, कमरे से निकलने को दिल नहीं चाह रहा। हज से पहले ये नहीं होता, हज के बाद। खैर, तो बात यह है कि अब ये मुसाफिर अकेला है, इशा के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, आदत है रात को 9-10 बजे सोने की, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बच्चे याद आ गए, और अगर सही बाप है तो बेटियां ज्यादा याद आएंगी, मां को बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है और बाप को बेटियों से, बेटियां ज्यादा याद आएंगी। अब अपनी बच्चियां याद आ रही, छोटी बच्ची ज्यादा याद आती है, क्योंकि जब बाप घर से जा रहा था तो बड़ी बेटियों को तो पता है कि जरूरी काम से जा रहे हैं, छोटी बच्ची को क्या पता, वो तो बाप से लिपट गई होगी कि बाबा आप कहां जा रहे हैं, मत जाइए मेरे साथ खेलिए, वो ज्यादा याद आ रही है कि आखिरी आवाज उसी की मैंने सुनी। अब देखिए, बिस्तर पे अकेला लेटा, कोई एक्टिविटी नहीं है कि टाइम पास करे, नींद नहीं आ रही, अपनी छोटी बच्ची बहुत याद आ रही है, कि अचानक कान में किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ गई। इसको मामूली चीज ना समझिए, हिस्ट्री का ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो अपनी बच्चियों को याद कर रहा है कि छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ गई, और ऐसी आवाज कि पहाड़ भी हो तो पिघल के पानी बन जाए। कैसा रोना होता था सकीना का, आधी रात तक ये रोने की आवाज आती रही। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस से आज, और अभी जो मैयत हो गई है उसके हवाले से नमाज वगैरह है, सकीना अपने बाबा को याद कर रही है जो करबला में छोड़ के आई थी। ये तो फिर भी खुशकिस्मत है कि गुसल मिला, कफन मिला, नमाज हो। सकीना तो जब चली थी ना, बाबा को गुसल था ना कफन था ना नमाज थी, वो कैसे रोएगी, रो रही। ये अपनी बच्ची को याद कर रहा है कि उसी एज की एक बच्ची के रोने की आवाज, और ऐसा रोना, आधी रात तक बच्ची रोती रही और ये आदमी की पूरी रात की नींद उड़ गई। एक नहीं है, जितने मुसाफिर आए हुए हैं और बहुत से तो शहर वाले भी, सुबह उठते ही वो पहला काम ये करता, होटल के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि कैसे लोग हो तुम, तुम्हारे शहर में एक बच्ची रात को इस तरह से रो रही थी, अंधेरे सन्नाटे में आवाज दूर तक जाती, यजीद का एक जुल्म अहले बैत के प्रोपेगेशन का जरिया बना, यजीद ने जिस जिंदान में रखा था वहां छत नहीं थी, तो खुले के अंदर रो रही, आवाज दूर तक जा रही, कितने जालिम, सारी रात बच्ची रोती रही, भाई हमें तो पता ही नहीं कहां है कौन है किस लिए रो रही, तुम तो यहां के रहने वाले, जाके बच्ची को खामोश भी नहीं कराया, तसल्ली भी नहीं दी। मुसाफिर खाने के मैनेजर ने जवाब दिया, अगर वो खामोश रहा तो करीब खड़े किसी और आदमी ने जवाब दे दिया कि इस बच्ची को कोई खामोश करा भी नहीं सकता, जितना इसे रोकने की कोशिश करते हैं उतना इसका मातम और बढ़ जाता। اب یہ سوال کرے گا مسافر تو ہے کون بچی، اس کا خاندان کہاں ہے؟ کہا تو وہ تو سب مرد مارے گئے، عورتیں قید میں، یہ بچی بھی قید میں. بچی نے کیا کیا کہ وہ قید میں؟ دیکھیں سب لاجیکل باتیں ہیں جو آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ سکینہ کے جہاد کو زیادہ توجہ سے نہیں سوچتے. اب اس نے کہا بچی، سارے مرد مارے گئے، خود قید خانے میں ہے، تو بچی نے آخر جرم کیا کیا؟ کہا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس کا بابا یزید کے خلاف کھڑا ہوا تھا. کیوں کھڑا ہوا تھا؟ اب دو آدمی غلط بات بتانے والے ہیں تو دو صحیح بھی بات، وہ کنفیوز ہو گئے. زیادہ لوگوں نے کہا، شام کے لوگوں نے کیا کہا، اس کے باپ نے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی. ایک آدمی نے کہا نہیں، وہ مسئلہ اسلام کا تھا. کنفیوز ہو گئے، کہا کہ اچھا یہ بچی کہاں، کس قید خانے میں؟ کہا وہ قید خانہ. وہاں گیا، دروازے پہ سجاد بیٹھے، سیدانیاں سب اندر ہیں، دروازے پہ سجاد بیٹھے. دیکھا اس نے، کہا وہ بچی سے ملنے آیا، کہا میں اس کا بڑا بھائی. کیا بات؟ کہا یہ بچی پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اب سجاد کو پورا موقع ملا، کربلا کا جہاد بھی بتائے، اپنے بابا کا مقصد بھی بتائے، یزید کی خرابیاں بھی بتائے. دیکھیں یہ بہت اہم اسٹیج ہے، پبلک کو اٹریکٹ کر کے کسی پلیٹ فارم پہ لانا، یہ بہت اہم اسٹیج ہوتا ہے. ایک بار آ گئے پھر تو جو آپ کا دل چاہے انہیں سنا ہے، مگر لوگ آئیں کیوں اپنے کام چھوڑ کے؟ یہ سکینہ کا ماتم کا فائدہ، سکینہ کا رونا لوگوں کو کھینچ کھینچ کے قید خانے پر لاتا ہے، وہاں سجاد بیٹھے، وہ امامت. کربلا بھی بتائیں گے، کربلا سے پہلے بھی بتائیں گے، کربلا کے بعد بھی بتائیں گے، لیکن سجاد کو یہ پلیٹ فارم ملے کیسے کہ پبلک آ کے بات سنے. ایک بار دربار میں یزید نے بلایا، دیکھا خطبے کا اثر، پھر نہیں بلایا. ایک بار مسجد میں بلایا، دیکھا سجاد کے خطبے کا اثر، اذان کے ذریعے روکنا پڑا، پھر نہیں بلایا. سکینہ کا ماتم پبلک کو کھینچ کے خود لا رہا، اور یہ مختلف شہروں کے لوگ ہیں. جب یہ سنتے ہیں واپس اپنے وطن جب جائیں گے تو گھر والے بھی پوچھیں گے، رشتہ دار بھی پوچھیں گے، بھائی شام سے آ رہے ہو، کوئی نئی بات دیکھی؟ فوراً بتا دیا، ہاں یہ بچی دیکھی، یہ اس کا مشن دیکھا، یہ سکینہ کے ماتم نے سجاد کو وہ موقع عطا کیا کہ غیر اور اجنبی آ کر حسین کا پورا جہاد سن کر اپنے شہروں میں جا کے وہ جہاد پہنچا رہے ہیں. یہی وجہ جب مدینے سے حسین چل رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا آقا آپ جا رہے ہیں، کم از کم بچوں کو لے کے نہ جائیں، تو حسین نے کہا تھا جو جہاد میں کر رہا ہوں یہ بچے ہی تو میرے جہاد کو کامیاب کرائیں گے. اصغر نے کربلا میں اور سکینہ نے شام میں، شام کا پیغام پوری اسلامی دنیا میں جاتا، ہر شہر کا کوئی نہ کوئی آدمی کسی منسٹری میں اپنا کام کرانے کے لیے یہاں بیٹھا. اور جب اس ماتم کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے سکینہ کی بھی وہ دعا قبول کر لی. سکینہ خود بھی مشکل کشا اور شام غریبہ اپنے دادا سے کمپلین بھی کر رہی، دادا آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے، آپ کے حسین کی یتیمہ پکارتی رہی، آپ اپنے حسین کی یتیمہ کی مدد کو نہ. سکینہ ابھی تیرا ایک مشن اور ایک جہاد باقی ہے، تو اپنے جہاد کو پورا کر لے، پھر اللہ دیکھ کس طرح تجھے تیرے بابا سے ملاتا. آج کی رات آ گئی، سکینہ شام میں اتنی تبدیلی لا چکی کہ اب سجاد و زینب کا کام بہت آسان ہو گیا، اب سکینہ کی دعا بھی پوری ہو گئی. آج کی رات آئی، جو سکینہ کا طریقہ ہے، مغرب سے آدھی رات تک روتی، آدھی رات کو لیٹ کے سو جاتی، اور جب تک سکینہ جاگتی ہے ساری بیویاں جاگ رہی، سکینہ کو بیچ میں بٹھا کے حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی. جب سکینہ بستر پہ گئی تو یہ بیویاں بھی بستر پہ جاتی آدھی رات تک. ان کا تو سمجھ میں آتا ہے آدھی رات تک جاگنا، یزید بھی آدھی رات تک جاگتا، سکینہ کے رونے کی آواز اس کے محل سے بھی ٹکراتی، اسے بھی نیند نہیں آتی. جب سکینہ چپ ہوتی ہے تو یزید بھی بستر پہ جاتا. لیکن آج کی رات عجیب رات تھی، سکینہ آدھی رات تک ماتم کیا، پھر بستر پہ چلی، بستر تو کیا زندان کی مٹی پہ لیٹ گئی، سکینہ کی آنکھ لگ گئی، دیکھا سکینہ سو گئی تو زینب بھی لیٹ گئی، زینب لیٹ گئی تو ساری سیدانیاں اور بیویاں اپنی اپنی جگہ پہ لیٹ گئی، لیکن آج پانچ منٹ کے بعد سکینہ پھر اٹھ گئی اور چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگی بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، زینب بھی اٹھ گئی، سکینہ تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں ہے، روزانہ آدھی رات کے بعد سو جاتی، آج کیوں اٹھ گئی؟ کہا نہیں پھوپھی اما میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں تو ابھی سوئی، خواب میں میں نے دیکھا میرا بابا آیا، اکیلا نہیں آیا ہے، میری دادی فاطمہ کو لے کے آیا، میں نے فریاد کی بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ بابا نے کہا تھا سکینہ گھبرا مت، آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، دیکھ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، تیری دادی بھی تجھے لینے آئی ہے، آج چلنے کی تیاری کر لے، تو ہمارے پاس آنے والی ہے۔ سکینہ کس سے کہہ رہی ہے؟ زینب سے کہہ رہی ہیں، عالمہ غیر معلمہ، جملہ سنا سمجھ گئی، گھبرا کے ایک بار زینب نے آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے فرواہ، اے رباب، اے کبرا، ذرا جلدی سے بیدار ہو جاؤ، سنو تو میری بچی کیا کہہ رہی۔ ساری بیویوں نے آنکھ کھولی، سکینہ کا خواب سنا سب سمجھ گئے، سکینہ ہمیں چھوڑ کے جانے والی ہے، سکینہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ اب بیویوں نے سکینہ کو گھیرے میں لے کے آج بیویوں نے ماتم شروع کیا، اب جو ماتم کی آواز ایسی بلند ہوئی، یزید کے محل سے جا کے ٹکرائی، وہ ابھی بستر پہ آ کے لیٹا تھا، گھبرا کے آنکھیں کھولی، کہا یہ بچی کیا مجھے آج آدھی رات کے بعد بھی نہیں سونے دے گی، جاؤ کنیزوں آج بچی کو چپ کراؤ، میری آج کی نیند بھی جا رہی۔ کنیزوں نے ہاتھ جوڑ لی، حاکم کوئی حکم دے دے ہم عمل کریں گے، بچی کو چپ کرانا ہمارے بس میں نہیں۔ کیوں؟ کہا کیسے چپ کرا؟ ڈانٹیں، تماچے لگائیں، کوڑے مارے، جیسا کرتے جائیں وہ تو اور رونے لگتی، ارے چچا عباس کہاں ہو، ذرا آ کے دیکھو تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے، کیسے خاموش کرا؟ بچے کو ڈانٹ کے خاموش کراتے ہیں، وہ چچا عباس پکارتی، بچے کو تماچے لگا کے خاموش کراتے ہیں، وہ بابا حسین پکارتی، بچی کے کمر پہ گھوڑے مارے، وہ کہتی ہے ہائے بھیا اکبر، ذرا آ کے دیکھو تیری بہن پہ کیا گزر رہی۔ ماتم کم نہیں ہوتا، ماتم اور بڑھ جاتا۔ یزید نے کہا تو میں کیسے سوؤں؟ کوئی طریقہ ہے؟ ایک کنیز صاحب اولاد ہوگی۔ اس نے کہا یزید آج یہ بچی بہت زیادہ تڑپ کے کہہ رہی ہے میرا بابا، اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے نا، یہ کٹا سر بھیجوا دے، شاید کٹے سر کو دیکھ کے بچی کو سکون آ جائے، وہ خاموش ہو جائے۔ کنیزیں تشت لے کے چلی، ادھر قید خانے میں سکینہ بیٹھی، چاروں طرف بیویاں گھیرے میں لے کے ماتم کر رہی ہیں، اچانک سکینہ کھڑی ہو گئی، قید خانے کے زندان کے دروازے کی جانب جانے لگی، گھبرا کے زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اما دروازے سے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آ رہا۔ اور جیسے ہی یہ کہا دروازہ کھلا، کنیزے ایک تشت جس پہ کپڑا پڑا ہے وہ لے کے آ گئی۔ زینب حیران ہو گئی، آدھی رات کو یہ کیا ہے؟ کہا یزید نے یہ بھجوایا۔ آدھی رات کو یزید کیا بھجوا رہا؟ جلدی سے تشت پر سے کپڑا ہٹایا، ساری بیویوں کے نگاہوں کے سامنے آقا حسین کا کٹا سر نظر آ رہا۔ پہلے تو بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، سب نے کٹے سر کا رخ کیا اور ایک ساتھ زیارت پڑی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور پھر زینب آگے بڑھتی، کٹا ہوا سر ہاتھ میں لے کے سکینہ کی گود میں دیا، لے سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی، تیرا بابا آ گیا۔ سکینہ جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، آج تاریخ الٹی ہو گئی، ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسا لیتے تھے، آج بچی جھک کے بابا کا بوسا لے رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے بابا ذرا دیکھ میرے کان اب تک زخمی ہیں، میرے رخسار پہ تماچوں کا نشان اب تک موجود ہے، بابا میری کمر پہ کوڑے اب تک لگے ہیں۔ لیکن لیکن بچی گھبرا گئی، بابا میں اپنے مصائب بتا رہی، تو تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا، ارے تیرے ہونٹ زخمی یزید کی جھڑی سے، تیرا گلا کٹا ہوا، ہائے میرا بابا. اور بچی خاموش، بچی خاموش. زینب گھبرا گئی، سجاد بیٹا دیکھ میری سکینہ کو کیا ہو گیا، وہ چپ کیوں ہو گئی؟ میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا، خدا کسی جوان بہن بھائی کو چھوٹی بہن کی حالت نہ دکھائے. ایک بار آگے بڑھے، سکینہ کے بازو کو تھاما، پلٹ کے کہا پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون. میری سکینہ مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی. اور پھر غسالہ بلائی گئی، غسل دیا، کفن نہ ملا، کفن نہ ملا، جلا ہوا لہو بھرا ہوا کرتا، محمد کی پوتی کو کفن ملا، سجاد گلے میں توق. ایک بار لاشا لے کے آگے بڑھے، اب مجھے یقین کامل ہے، جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے، فاطمہ کی آواز آئی، سجاد بیٹا اکیلے نہیں، تیری دادی تیری مدد کو آ رہی ہے، لا میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے. سکینہ کو لینے فاطمہ جنت سے آئی ہے، آئے سکینہ. فاطمہ نے لاشا اٹھایا، آپ تابوت کو کندھا دیجئے.